الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. سورہ ابراہیم کا مطالعہ کر رہے ہیں، دو رکوع یعنی 12 آیات کا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے. عرض کیا جا چکا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا تذکرہ جمع کے صیغے میں فرمایا ہے، اور آگے چل کے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو یہاں پر نمایاں کیا گیا. اب تیسرا رکوع جو شروع ہو رہا ہے اس میں رسولوں کے ذمن میں مزید ذکر ہے، اور جو منکرین تھے ان کی ہٹ دھرمی اور ان کے انجام کا ذکر آئے گا. عذاب کے حوالے سے بڑی سخت آیات ہے جس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور نافرمانوں کے انجام کو بھی یہاں پر واضح کیا گیا ہے. فرمایا کہ وقال الذین کفر لرسولہم، اور کفر کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا، لنخرجنکم من ارضنا، ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اپنی سرزمین سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ. فاوحا الیہم ربہم، تو ان کے رب نے ان کی طرف یعنی رسولوں کی طرف وحی بھیجی، لنہلکن الظالمین، کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے. ولنسکننکم الارض من بعدہم، اور لازمن تمہیں ان کے بعد زمین میں آباد کریں گے. اب یہ تنبیہ کفار مکہ مشرکین کے لیے بھی آگئی ہے کہ اگر وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ڈٹے رہیں گے تو بالآخر وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. ذالک لمن خوف مقامی، یہ اس کے لیے ہے کہ جو ڈرا میرے روح برو کھڑو ہونے سے، وخوف وعید، اور ڈرا میری وعید سے، میرے اعلان ڈر سے، یعنی کہ جن میں کوئی رقت ہوگی اور کچھ رمق ہوگی اللہ کے خوف کے اعتبار سے، ان کو تو یہ باتیں نفع دے سکتی ہیں. باقی جو فیصلہ کر لیں از خود گمراہ ہونے کا، تو ان کو لاکھ سمجھا دیا جائے لیکن وہ باز نہیں آتے. وَاسْتَفْتَحُوا، اور ان رسولوں نے فیصلے کی دعا کی اللہ سے. یہ ہم پڑھ کر آ رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی، کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی فیصلہ حق کے ساتھ ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی فیصلہ حق کے ساتھ ہو جائے. تو یہ رسولوں کے ذکر میں یہاں پر بیان آ رہا ہے اب جمع کے صیغے میں، کہ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلے کی اللہ سے دعا مانگی. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَلِيمٍ، اور ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا ہر سرکش اور ضدی قسم کا انسان. اس کے بعد بڑی سخت آیات اس مقام پر عذاب کے حوالے سے. یہ مرائی جہنم، اس کے پیچھے جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. جب بھی انسان مانگے گا وہاں پر نافرمان، تو اس کو پیپ ہے زخموں کی جو کہ دی جائے گی پینے کے لیے. يَتَجَرَّعُهُ، وہ اسے گھوٹ گھوٹ پیے گا. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور اسے گلے سے اتار نہ سکے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور اسے موت آ جائے گی ہر جانب سے. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور وہ مرے گا نہیں. اسی سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 13 میں، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ اسے وہاں موت آئے گی نہ زندگی ہوگی. ایک عجیب سی کیفیت ہوگی. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد سخت عذاب بھی ہے. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں عذاب کے عذاب جہنم سے، عذاب آگ سے محفوظ فرما. اس کے بعد کفار کی، یا وہ لوگ جو دکھاوے کے اعمال کرتے ہیں، ان کے اعمال کی ایک تمثیل بیان کی جا رہی ہے. قرآن کریم میں اس طرح کی تین تمثیلات آئی ہیں. یہ پہلی تمثیل ہے جس مقام پر آ رہی ہے کہ جو لوگ ایمان کے بغیر کوئی عمل کرے، یا دوسرے معنی میں دکھاوے کا عمل کرے، ان کا بھی ایمان نہیں ہوتا اللہ اور آخرت پر، ان کے اعمال چاہے کتنے ہی بڑے ہو جائیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. فرمایا کہ مثل الذين كفروا بربهم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، اعمالهم كرماد اشتد به الريح في يوم عاصف، ان کے اعمال راکھ کی طرح ہیں کہ اس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلی اور مرادیں سب کچھ اڑا کر لے گئی. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، جو کچھ انہوں نے کمایا انہیں اس سے کسی چیز پر قدرت حاصل نہ ہوگی. ذلك هو الضلال البعيد، یہ بہت دور کی گمراہی ہے. تو بغیر ایمان کے عمل وہ قابل قبول نہیں ہے. یا وہ جو دکھاوے کا عمل کرتے ہیں، سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے رکوع نمبر 36 اور 37 کی روشنی میں، کہ جو دکھاوے کا خرچ کرتے ہیں، لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ بھی اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو بغیر ایمان یا دکھاوے کا عمل، اس کی حیثیت بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے کہ راکھ ہو اور زوردار آندھی چلے آندھی کے دن، اور وہ ہوا اس کو اڑا کر بکھیر دے، اور ان اعمال میں سے انسان کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. ذالک هو بلال بعید، یہی دور کی پردے درجے کی بہت دور کی گبرائی ہے جس میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کافر کا اگر کوئی عمل ہے بھی تو دنیا ہی میں کچھ نہ کچھ اسے دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. اس کے برعکس مومن کے لیے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اس کے اعمال کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا بامقصد طور پر. یہ ساری تخلیق بامقصد ہے اور انسانوں کا پیدا کیا جانا بھی، جس کے لیے سب کچھ سجایا گیا وہ بھی بامقصد ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہے کہ تمہیں لے جائے، ویاتی بخلق جدید، تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور نئی مخلوق کو لے آئے گا. اگر تم اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرو گے تو اللہ وہ غنی ہے، تمہیں ختم کر کے کسی اور قوم کو لے آئے گا. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ پر کچھ دشوار نہیں ہے. وبرزوا للہ جميعا، اور وہ سب کے سب حاضر ہوں گے اللہ کے حضور. اب یہ وہی مضمون آ رہا ہے کہ جس میں دو گروہوں کا ذکر آئے گا، ایک وہ کہ جو لیڈرز تھے، لوگوں کے رہنما تھے، قائدین تھے، آگے آگے تھے، اور قوم ان کے پیچھے پیچھے چلتی تھی، لیکن یہ سب کے سب نافرمان تھے. یہ ایک دوسرے پر لعنت بھی کریں گے اور کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا. یہ تبصرہ قرآن کریم میں 6 مرتبہ آیا ہے، وہی بات کا ذکر یہاں آ رہا ہے. وبرزوا للہ جميعا، وہ سب کے سب اللہ کے آگے حاضر ہوں گے. فقال الضعفاء للذین استكبروا، تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جنہوں نے بڑائی حاصل کرنا چاہی تھی، جنہوں نے تکبر کرنا چاہا تھا، انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے. فال انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم ہم سے کچھ دور کر سکتے ہو کچھ بھی اللہ کے عذاب میں؟ قالوا، وہ بڑے ان کے بولیں گے، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دیتی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے. سواء علینا، اب ہمارے لیے برابر ہے، اجزعنا ام صبرنا، خام گھبرائیں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے. تو یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. اس اعتبار سے انسان کو سوچ سمجھ کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے، کس کو اس نے اپنا قائد بنایا ہے، کس کو اپنا رہبر بنایا ہے. اگر بے سوچے اندھی تقلید کی جائے گی اور غلط باتوں کی پیروی کی جائے گی تو یہ پیروی کرنے والے بھی اور جن کی پیروی کی گئی سب کے سب جہنم میں حسرت ناک انجام سے دوچار کیے جائیں گے. اس کے بعد 4th رکوع شروع ہو رہا ہے. اب ان گمراہ لوگوں کا سب سے بڑا قائد یعنی شیطان، اس کا ذکر آ رہا ہے اور اس کے فریب کو یہاں پر کھول کے بیان کیا گیا. اور پھر ہم دیکھیں گے کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی ہے اور کلمہ خبیثہ کی، برے کلمے کی مثال اس رکوع میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جبکہ کام کا فیصلہ ہو جائے گا. اب یہ بیان تو ہے قیامت کا، لیکن عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب یہ قولہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اور ماضی میں جو عمل ہو چکا ہو انتہائی یقینی ہوتا ہے اور اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا. تو قیامت اتنی یقینی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان کے لیے ماضی کا صیغہ بھی استعمال فرمایا، لیکن ترجمہ مستقبل کے اعتبار سے کریں گے. وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب تمام امور کا فیصلہ ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، فوعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا پھر میں نے تم سے اس کے خلاف کیا. یہ ہے شیطان، بالکل الٹی پٹی پڑھا کر انسان کو لے ڈوبتا ہے. وما کان لی علیکم من سلطان، اور مجھے تم پر کوئی زور حاصل نہیں تھا، الا مگر یہ کہ ان دعوتکم فاستجبتم لی، کہ میں نے تمہیں بلایا، دعوت دی، اور تم نے میرا کہا مان لیا. الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان تو اتنا ہی کرتا ہے نا، لیکن وہ بھی کب ہوتا ہے؟ سورہ زخرف آیت نمبر 36، ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، جو رحمان سے ذکر سے ہٹتا ہے ہم اس کے لیے شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو ذکر الہی سے ہٹنا، اطاعت الہی سے ہٹنا، یہ شیطان کو دخل اندازی کا موقع دیتا ہے، اور شیطان اتنا ہی کر سکتا ہے. اس سے وہ کہے گا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، کہ تم نے میری دعوت قبول کر لی، میں نے تمہیں بلایا، تم نے قبول کر لیا. فلا تلومونی ولومو انفسکم، تو تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تو گیا ہی گیا لیکن تم نے ہی تو مجھے دعوت دینے کا موقع دیا تھا اور قبول بھی تم نے کیا، تو اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے اس سے قبل مجھے شریک بنایا. ان الظالمین لهم عذاب الیم، بے شک ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ شیطان کو شریک بنانے سے مراد کیا ہے؟ یہی تو شرک ہے. اسی طرح سورہ یاسین میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 60 میں اللہ پوچھیں گے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا اس بات کا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ تو شیطان کی عبادت کیا ہے؟ یہاں شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے شریک کیا، تو یہ شرک کیا ہے؟ داری بات ہے، شیطان کے لیے کسی نے نماز ادا نہیں کی، شیطان کے لیے کسی نے روزہ نہیں رکھا، نہ زکات دی، نہ حج کیا، جو ایک عام تصور ہے لوگوں کا عبادت کا کہ عبادت تو یہی ہے، اس کے بعد ہم آزاد ہیں. نہیں، عبادت ایک وسیع تصور ہے. زندگی کے تمام امور میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اس کو بڑا مان کر. اب اگر اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی مانی جا رہی تو معبود وہ ہو جائے، اگر اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو مانا جا رہا ہے تو یہ شرک ہو جائے. تو اس معنی میں شیطان کو شریک بنانا کہ اس کی پڑھائی بھی پٹھی پر عمل درآمد کرنا، اس کے جو ورغلاوے ہیں اس میں مبتلا ہو کر اللہ کے مقابلے میں شیطان کے حکم کو مان لینا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ گویا کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی عبادت ہے. یہ گویا کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو معبود بنا لینا ہے یا اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے. اس کا یہ انکار کرے گا، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں اس کا کہ جو تم نے اس سے پہلے مجھے شریک بنایا. ان الظالمین لهم عذاب الیم، بے شک ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے برعکس نیک لوگوں کا انجام، وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے باغات میں، تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا باذن ربہم، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اور اس میں ان کا تحفہ ملاقات وہ سلام ہوگا، گریٹنگس ہوں گی اہل جنت کی، جو یہاں پر بھی ہمیں سکھائی گئی وہ سلام، اللہ کی طرف سے بھی سلام، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام، اور ایک دوسرے سے ملاقات کے موقع پر بھی ایک دوسرے کو سلام پیش کریں گے اہل جنت. اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ اپنی اہل جنت بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ کلمے کی مثال دی ہے، کلمہ طیبہ، کہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور اس کا پھل بڑا عمدہ ہے اور ہمیشہ وہ پھل دیتا ہے. مراد یہ کلمہ توحید، اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قدر و منزلت کو بیان فرمایا. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کہتے مثال بیان فرمائی پاک کلمے کی، کلمہ طیبہ کی، تو شجرۃ طیبہ، جیسے کہ پاکیزہ درخت، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخ آسمان میں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ دیتا ہے ہر وقت یعنی کہ تمام عرصہ اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی کلمہ توحید کی، ویسے اسی کے متعلق مسلم شریف کی روایت بھی ہے کہ قبر میں جب سوال جواب ہوں گے تو بندہ مومن وہاں پر بھی کلمہ پڑھے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہی کلمہ توحید، یہ جو ہم گواہی دیتے ہیں، یہ قول ثابت ہے. یہاں اس کے متعلق جس کی تشبیہ دی گئی وہ ایک پاکیزہ درخت سے، کہ جس کی جڑیں بڑی گہری ہیں اور جس کی شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے اور اس کا پھل جو ہے وہ ہمیشہ چلا آ رہا ہے. مراد کیا ہے؟ توحید یہ انسان کی فطرت کی پکار ہے، توحید اس پوری کائنات کا قانون ہے، اس پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. اس کائنات میں یہ جو نظارے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ پوری کائنات کا نظام باہم مربوط ہے اور ایک ہستی اس کے پیچھے جو اس کو چلا رہی ہے. تو پوری کائنات کا جو نعرہ ہے وہ کلمہ توحید ہے. تو جو بندہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ بھی اس پوری کائنات کے ساتھ مطابقت اختیار کر لیتا ہے، یا اس کے اس عقیدے کو پوری کائنات کی مطابقت حاصل ہو جاتی ہے. اور جیسے اس کائنات میں کہیں انتشار نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان کو تھوڑا اختیار دیا گیا تو مس یوز کرتا ہے تو زمین پہ انتشار ہے، لیکن اس توحید کی وجہ سے کائنات میں کہیں انتشار نہیں ہے، امن اور سکون ہے. تو جو شخص یہ توحید کا دعویٰ کر لے، مراد یہ ہے کہ اس کا اقرار کر لے اور اس پر گامزن ہو جائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی عطا فرما دیتے. یہی ایمان ہے، ایمان امن سے بنا. جب بندہ توحید پر کاربند ہو جائے تو اس کو اندرونی طور پر اطمینان مل جاتا ہے، اور یہی بندہ مسلم ہے کہ جس کی شان کیا ہوتی ہے کہ دوسرے اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہتے ہیں حدیث کے مطابق. تو یہ پوری کائنات کا جو نعرہ توحید، جب بندہ مومن اس کو قبول کرتا ہے تو کائنات کی سپورٹ اس سے حاصل ہو جاتی ہے، کائنات سے اس کی مطابقت ہو جاتی ہے، اور پھل کیا ہے؟ یہ اس ایمان کا پھل عمل صالح کے نتیجے میں، جو خود مومن ہے دوسروں کو اس سے امان ملتی ہے، جو خود مسلم ہے دوسروں کو اس سے سلامتی ملتی ہے، تو بندہ مومن تمام مخلوقات کے لیے، تمام زمین والوں کے لیے سراسر سلامتی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ اعمال صالحہ ہیں جو اس ایمان کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں اور تمام مخلوقات کو اس کے نتیجے میں فوائد میسر آتے ہیں۔ یہ فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال کے اعتبار سے کہ جس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کیسی ہے، جڑ اس کی مضبوط اور اس کی شاخ آسمان تک گئی ہوئی ہے، یہی بندے مومن کی تعبیر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس کے برعکس کلمہ خبیثہ کی مثال، یعنی اس توحید کے مقابلے میں شرک کی مثال، ماننے یا اسلام کے مقابلے میں کفر کی مثال، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے مقابلے میں غیر اللہ کی پوجا پاٹھ کرنے کی مثال کیا ہے؟ ومثل كلمة خبيثة، اور ناپاک کلمے کی مثال، كشجرة خبيثة اشتدت من فوق الارض، ایسی ہے کہ ایک ناپاک درخت کہ جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا ہو، ما لها من قرار، اس کے لیے کوئی قرار اور کوئی ثبات نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ باطل کی مثال دی جا رہی ہے، شرک کی مثال دی جا رہی ہے، کفر کی مثال دی جا رہی ہے کہ جو شخص کفر پر اور باطل پر اور شرک پر اڑا ہوا ہے، وہ پوری کائنات کے نظام کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ یہ کائنات کے جو توحید پر قائم اور دائم ہے، یہ شخص اس کے خلاف اعلان بغاوت کرتا ہے، اور اسی کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ برے اعمال اس سے سرزد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نظام میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، انسانوں کو سلامتی کے بجائے نقصانات میں میسر آتے ہیں، اور زمین پر انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو برے کلمے کی مثال توحید، شرک کی اور کفر کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک ناپاک درخت ہے کہ جس کی وہ حیثیت نہیں، جس کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا ہو۔ تو جو شخص کفر پر اڑا ہوا ہے، اس کے عقائد کے لیے کوئی دلائل اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہوا کے اندر باتیں کر رہا ہوتا ہے، ما لها من قرار، اسے کچھ بھی قرار حاصل نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ اہل ایمان کو مضبوط کلمے یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثبات عطا فرماتا ہے، مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ اس توحید کے نتیجے میں ان کا یقین اور گہرا اور پختہ ہوتا ہے، رب کائنات سے ان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے استقامت ان کو اللہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں عمل اور دین پر آگے بڑھنے کے اعتبار سے استقامت، اور آخرت میں نجات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالمین کو گمراہ فرما دیتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں اور فرما برداروں کا کانٹراسٹ کے طور پر ذکر کیا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان بھی اس رکوع میں انشاءاللہ آئے گا۔ اب مشرکین مکہ کے سرداروں کی طرف خاص طور پر اشارہ ہے، فرمایا کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، واحلوا قومهم دار البوار، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا۔ یہ سرداران قریش خاص طور پر جو قائدین تھے وہاں پر لوگوں کے، انہوں نے اللہ کی اس نعمت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کے لائے ہوئے دین کو ٹھکرا دیا، اتنی عظیم نعمت کو ٹھکرایا، اور خود بھی ڈوبے، گمراہی میں مبتلا ہوئے، اور دوسروں کی بھی گمراہی کا ذریعہ بنے۔ جہنم یصلونھا، وہ جہنم ہے، تباہی کا گھر وہ جہنم ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیے، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، تمتعوا، تھوڑا فائدہ اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، یقینا تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، اور اس میں سے خرچ کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، ظاہری طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی، من قبل یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یہی موضوع تھا جو ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ آیت نمبر 254 میں، آیت الکرسی سے پہلے والی آیت میں، جو کچھ عطا کیا خرچ کر لو، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے کوئی دوستی، کوئی سفارش، کوئی فدیہ، کوئی خرید و فروخت وہاں پر کام نہیں آئے گی۔ مزید یہ نوٹ کیجیے، فرمایا کہ قل لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں سے کہہ دے جو ایمان لائے، مدنی صورتوں میں خطاب کا انداز ہوتا ہے یا ایوہ الذین آمنو، ایک گروپ ڈیولپ ہو گیا تھا، امت ڈیولپ ہو گئی تھی، تو وہ خطاب ہوتا ہے یا ایوہ الذین آمنو. مکی صورتوں میں انداز جہاں اجتماعی طور پر اللہ تعالی نے خطاب فرمایا اہل ایمان سے، وہ یہ ہوگا لعبادی الذین آمنو، میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے. بٹا عام طور پر مکی صورتوں میں خطاب کیا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے ذریعے سے اہل ایمان کو بھی ہدایات عطا کی جاتی ہیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل فرمائے. اب یہ اللہ کی بڑی جامع نعمتوں کا بیان آ رہا ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس سے نکالا تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا، مراد خدمت پر لگا دیا، تاکہ اس کے حکم سے وہ اللہ کے حکم سے دریا میں چلے. وسخر لكم الانہار، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے نہروں کو. وسخر لكم الشمس والقمر دائبین، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو. دائبین، وہ ایک دستور کے مطابق چل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں. وسخر لكم الليل والنهار، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا رات اور دن کو. یہ ساری نعمتیں کیوں ہیں؟ یہ سارا نظام کیوں بنایا سجایا گیا؟ تاکہ حیات برقرار رہ سکے زمین پر. اور زمین پر حیات کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہے؟ وہ انسان کا معاملہ، جس کے لیے یہ سب کچھ سجایا گیا. قرآن کہتا ہے سورہ الجاثیہ آیت نمبر 13 میں، وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے اسے تمہارے لیے مسخر فرما دیا. یہ ہر شے ہماری حیات کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ، اور اللہ نے تمہیں ہر شے عطا فرمائی جو تم نے اس سے مانگی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمت گننا بھی چاہو، لا تحصوها، تو اسے شمار نہ کر سکو گے. اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بڑا ہی ظالم ناشکرا ہے. اب یہ جو فرمایا کہ وہ کچھ تمہیں عطا فرمایا جو تم نے مانگا، کچھ چیزیں شعور سے مانگتے ہیں، اللہ اولاد عطا فرما دے، اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما دے، اور کچھ چیزیں ہیں کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، اللہ بغیر مانگے بھی عطا کر رہا ہوتا ہے. آکسیجن مانگتے ہیں کبھی ہم بیٹھ کے اللہ سے، ہوا کبھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کر، سورج کی روشنی کبھی ہاتھ اٹھا کر مانگی ہم نے اللہ تعالیٰ سے. چلیے یہ تو وہ ہیں کہ جس کا کچھ ہمیں اندازہ بھی ہے، لیکن یہ آپ سے آپ اس کی احتیاج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں عطا فرما رکھا. اور کئی نعمتیں ایسی جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، نہ جانے کتنے جرمز ہیں جراثیم جن سے اللہ ہماری حفاظت فرما رہا ہے، کتنے شہاب ثاقب اوپر سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری حفاظت فرما رہا ہے. فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. ایک دانہ بیج کا جس سے کہ چاول اگتا ہے، اس کے زمین میں جانے سے لے کے ہمارے منہ میں لقمے کے طور پر جانے تک ذرا انسان غور تو کرے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ لیکن اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بڑا ہی ظالم ہے ناشکرا ہے. کیوں؟ اللہ کی عطا کردہ نعمت استعمال کرتا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کو بھلا دیتا ہے. دنیا میں اس کے اپنے جیسا انسان جو کہ بے بس ہے، اس کو کوئی معمولی سا تحفہ بھی دے دے تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھکتا نہیں ہے. لیکن رب کائنات، رب حقیقی، جو اس انسان کے ابتدا سے لے کے انتہا تک ایک ایک ضرورت کو پورا فرما رہا ہے، بندہ اس کے سامنے جھکتا نہیں ہے، کسی اور کی اطاعت کر لیتا ہے، کسی اور کو محبوب بنا لیتا ہے، کسی اور کے سامنے جھک جاتا ہے، کسی اور کو چاہنے لگ جاتا ہے، لیکن اللہ کو فراموش کر دیتا ہے. فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم، بڑا ہی ناشکرا ہے. باقی جو نعمتوں کے متعلق آئے گا تم شمار نہیں کر سکتے، یہی الفاظ آئیں گے سورہ النحل آیت نمبر 18 میں بھی انشاءاللہ. اس کے بعد چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ان کا کچھ امتحان اس کا ذکر بھی، اور ان کی دعائیں بلکہ جس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دو، یعنی شہر مکہ کو. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کے ہم بتوں کی عبادت کرنے والے ہو جائیں. عرض کیا جا چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور تک جو عام بیماری تھی وہ شرک کی تھی، اس کے بعد کے ادوار میں دیگر بیماریاں بھی آئی ہیں، جیسے کہ لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوموں میں آئی تھی جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دور تک جو معروف اور عام بیماری اور برائی تھی وہ شرک کی تھی. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، مراد یہ لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے ہیں. فا فمن تبعنی فانہ منی، بس جس نے میری اتباع کی بے شک وہ مجھ سے ہے۔ یہ اصل بات کہ قربت کا جو معیار ہے وہ دعوے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ قربت کا معیار اتباع کی بنیاد پر ہے۔ یہی بات ہم نے پڑھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں جو کہ جامع ترمذی میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو اصل شے جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ اللہ سے بھی محبت اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی معیار دیا، سورہ عمران آیت نمبر 31 میں کہ اے نبی سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی پورا اس وقت ہوگا جب رسول اللہ کی پیروی ہو، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ اس وقت پورا ہوگا جبکہ ان کی پیروی کی جائے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی، جو میرے پیچھے پیچھے چلتا رہا وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور رحیم، تو بے شک اللہ تو تو بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ شفاعت کا بڑا لطیف انداز، یہ نہیں کہا کہ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی وہ مجھ سے نہیں۔ اصل بات تو یہی ہے، بات اصل یہی ہے، چنانچہ یہ وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث طویل ہے اس کے آخر میں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا جان بوجھ کر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہاں لطیف انداز ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور رحیم، بے شک اللہ تو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، تو چاہے تو ان کو بھی معاف فرما دے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو ایک بغیر کھیتی والے میدان میں بسایا ہے۔ یہ اشارہ ہے حضرت ہاجرہ سلام علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ اللہ نے آزمائش فرمائی تو یہ ان کو، ابراہیم علیہ السلام ان کو مکے کی بے آباد زمین میں چھوڑ آئے تھے۔ ان بیتک المحرم، تیرے احترام والے گھر کے نزدیک، ربنا، اے ہمارے رب، لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس، بس لوگوں کے دلوں کو ایسا فرما دے، تہوی الیہم، کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں، ورزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزاری کریں۔ یہ بڑا کڑا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، ایک تو وہ کہ جب اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے ہو گئے تو ذبح کا معاملہ ہے، وہ اب بڑھیں گے انشاءاللہ سورہ صافات آیت نمبر 100 سے لے کے آیت نمبر 110 کی روشنی میں۔ لیکن ابھی ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہی ہوئے اور ابھی دودھ پیتے شیرخوار بچے ہی ہیں، اللہ کی طرف سے تقاضا اور مطالبہ آ گیا کہ جاؤ چھوڑ آؤ۔ حضرت ہاجرہ سلام علیہا نے پوچھا بھی کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، تو کہا کہ اللہ کے حوالے، اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ بخاری شریف میں تفصیل ہے۔ اور پھر یہی ہوا، ان کی وہی بھاگ دوڑ بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کے نتیجے میں اس کو سعی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، اور انہی رگڑتی رگڑتی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کو جاری فرما دیا۔ تو یہ خاص نشانیاں ہیں، اسی لیے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کہا گیا سورہ البقرہ آیت نمبر 156 میں، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، کہ جس کی سعی آج ہمیں یاد دلاتی ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی، جس کے تحت وہ حضرت ہاجرہ سلام علیہا کو چھوڑائے تھے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ دعائیں کی کہ اللہ تاکہ نماز ادا کرے، لوگوں کو ان کی طرف مائل فرما دے، اور ان کو ثمرات میں سے، یعنی پھلوں میں سے، رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزاری کرے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم ما نخفی وما نعلم، بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ پر کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں عطا فرمائے اسماعیل اور اسحاق۔ 87 برس کے تقریباً تھے ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور 100 برس کے تھے ابراہیم علیہ السلام تقریباً تو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب خوب سننے والا ہے دعا کا۔ اس کے بعد بڑی پیاری دعا ہمیں مل جاتی ہے اس مقام پر جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ نماز کا قیام کیا ہے؟ روزانہ 5 نماز اللہ نے فرض فرمائی، پورا سال اس کو ادا کرنا، مردوں کے لیے جماعت کی پابندی کا لزوم ہے، اسی طرح اس کے آداب کا خیال رکھنا، طہارت کے مسائل کا علم ہونا اور عمدگی کے ساتھ وضو اور دیگر طہارت کا اہتمام کرنا، اسی طرح نماز کے ارکان کو عمدگی کے ساتھ ادا کرنا، رکوع کو، سجود کو آہستہ آہستہ آرام آرام سے ادا کرنا، جو کچھ پڑھ رہے ہو اس کو سمجھ کے ادا کرنا، پھر نماز کی حفاظت کرنا، جیسے نماز بندے کی حفاظت کرتی ہے، برائی و بے حیائی سے روکتی ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 کی روشنی میں، ایسی ہمیں نماز کی حفاظت کرنی ہے. وہ کیا؟ اللہ کو بڑا مان کے باہر جا رہے ہیں نا، اب کوشش کریں کہ باہر بھی اللہ کو بڑا مانے. کوشش کرنا ہمارا کام، اس کوشش میں تاثیر پیدا کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری، وہ کرے گا انشاءاللہ. تو یہ آداب ہے ان کے ساتھ جب نماز ادا ہو تو یہ نماز کا قیام ہے. پھر یہ نماز کہاں تک لے کے جاتی ہے؟ یہ مصلی سے عدالت کی کرسی تک لے کے جاتی ہے. کیوں؟ حاکم کون ہے؟ اللہ. تو فیصلے کس کے مانے جائیں گے؟ اللہ کے. بڑا کس کو مانا نماز میں؟ اللہ کو. تو باہر بھی بڑا کون ہوگا؟ اللہ. یہ اقامت الصلاۃ وہاں تک لے کے جائے گی، کرسی صدارت تک بھی لے کے جائے گی، پارلیمنٹ تک بھی لے کے جائے گی، عدالت میں بھی لے کے جائے گی. یہ کل ہے اقامت الصلاۃ. رب اجعل لی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعا، اور اے میرے رب، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما دے. دیکھیے یہ ہے ایک نیک باپ کی اپنی اولاد کے لیے دعا. اولاد کی دنیا کی فکر کرنا تو حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اصل شے کیا ہے؟ ان کو اچھا مسلمان بنانا، ان کی آخرت کی فکر کرنا، یہ اصل اہم ترین ذمہ داری ہے. تو یہ ہے جو دعا فرما رہے ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز کا پابند فرما. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری میری دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولی والدیا، اور میرے ماں باپ کو، ولی المؤمنین، اور اہل ایمان کو، یوم یقوم الحساب، اس دن کے جب تو، اور اس دن کے جب حساب ہوگا، تو میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما، اور اہل ایمان کی بھی اس دن کے جب حساب قائم ہوگا. اب یہاں نوٹ فرما لیجیے، جیسا کہ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ابتدان تو وعدہ کیا اپنے والد سے کہ میں دعا کروں گا، سورہ مریم آیت نمبر 47 میں ذکر آتا ہے. لیکن ہم سورہ توبہ پڑھ آئے، جب واضح ہو گیا کہ باپ مشرقی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا چھوڑ دیا ان کے لیے. وہ تفصیل آ چکی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 114 میں، تبر امین، انہوں نے توبہ کرنا چھوڑ دی، ان کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دی. لیکن دعا میں مل گئی ہے، ہم اپنے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ، اپنے والدین کے لیے بھی کریں گے، اور تمام اہل ایمان کو اس دعا میں شامل کر لیا گیا. ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، اور میرے والدین کو، اور تمام اہل ایمان کو جس ان کے حساب قائم ہوگا. اس کے بعد آخری رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو عذاب کی دھمکی دی ہے، سابقہ نافرمان قوموں کا ذکر بھی ہے، اور حشر کے منظر کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور تم ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ اس سے بے خبر ہے جو کچھ کے ظالم لوگ کرتے ہیں. نہیں، انما یؤخرهم لیوم، وہ تو صرف انہیں اس دن تک مہلت دیتا ہے، تشخص فیہ الابصار، کہ جس دن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ، بڑے سخت الفاظ یہاں پر عذاب کے حوالے سے، وہ اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے دوڑتے ہوں گے. لا يرتدو إليهم طرفهم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہیں سکیں گی، پتھرا جائیں گی. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى، اور ان کے دل خوف سے اڑے ہوئے ہوں گے، دہک رہے ہوں گے، دہل رہے ہوں گے خوف کی وجہ سے. وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور لوگوں کو خبردار کر دیجئے. يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اس دن سے کہ جب ان پر عذاب آئے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الى اجل قریب، ہمیں تھوڑی مدت کے لیے مہلت دے دے. نجیب دعوتا، کا ہم تیری دعوت قبول کر لیں. ونتبع الرسل، اور ہم پیروی کریں رسولوں کی. اللہ کا تبصرہ، اولم تکونوا، کیا یہ تم ہی نہ تھے؟ اقسمتم من قبل، اس سے پہلے قسمیں کھاتے تھے. ما لکم من زوال، کہ تمہیں کوئی زوال نہیں، کوئی موت روبے تمہیں نہیں آنی. کہا کرتے تھے نا دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تم یہ نہیں تھے جو کہتے تھے. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، اور تم رہے ان لوگوں کے گھروں میں آباد کہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا. یہ پچھلے اقوام جو کہ ہلاک کی گئی، ان کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم پر ظاہر ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثال بیان کر دی تھی. تو اس دن کا یہ حسرتناک انجام ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے، اس دن کوئی درخواست کام نہیں آئے گی، کوئی لوٹایا نہیں جائے گا. مہلت عمل اس دنیا میں آ کے بند ہونے سے پہلے پہلے ہے، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اصل زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وقد مکروا مکرهم، اور انہوں نے سازشیں چلی. وعند اللہ مکرهم، اور اللہ کے سامنے ہیں ان کی چالیں. وان کان مکرهم لتزول منه الجبال، اور ان کی چالیں تو ایسی تھی کہ اسے پہاڑ ٹل جاتے. یعنی اشارہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کی مخالفت میں شدید سازشیں انہوں نے چلی. سدیش شدید قسم کی مخالفتوں کا انہوں نے رویہ اختیار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسولہ، بس تم ہرگز خیال نہ کرو کہ اللہ خلاف کرے گا اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کے، نہیں، ان اللہ عظیم بانتقام، بے شک اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے، وہ مہلت تو دے رہا ہے لیکن نافرمان جو بے خوف نہ ہو جائے، پکڑائے گی اللہ کی تو اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اب حشر کا بیان شروع ہو رہا ہے، یوم تبدل الارض وغیر الارض والسماوات، جس دن زمین سے بدل دی جائے گی زمین اور آسمان بھی، مراد ہے کہ یہ نظام فلکی معلوم ہوتا ہے کہ اسی میں قیامت برپا ہوگی اور ایک نیا عالم کھڑا کر دیا جائے گا جس کے آسمان جس کی زمینیں متشابہات میں سے بالکل علیحدہ معاملہ ہوگا۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور وہ سب اللہ واحد اور قہار یعنی غالب کے آگے کھڑے ہوں گے، نکل پڑیں گے اللہ کے سامنے اور وہاں جا کر کھڑے ہوں گے۔ وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، یہ سب آیات ہیں، اور تم دیکھو گے مجرم اس دن باہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے گندھک کے یا تار کول کے ہوں گے کہ جس کی آگ اور زیادہ بھڑکتی ہے، وتغشا وجوہہم النار، اور آگ ان کے چہرے ڈھانپے ہوئے ہوگی، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ہے قرآن لوگوں کے لیے پیغام، یعنی جس کو پہنچایا جائے، یہ قرآن فقط طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، یا دھو دھو کے لوگوں کو پلانے کے لیے نہیں، یا تعویذ کے طور پر استعمال کے لیے نہیں ہے، یہ محض برکت کے حصول کے لیے دکانوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ محض بیٹیوں کو اس کے سائے میں رکھ کر یا گزار کر رخصت کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن چاہتا ہے کہ اس کو پھیلایا جائے، جو ماننے والے اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور پھر آگے انسانیت تک پھیلائے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کی تبلیغ کی جائے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن یہ پیغام ہے انسانوں کے لیے، ولینذروا بہ، اور تاکہ وہ اس سے خبردار کیے جائیں، ولیعلموا، اور تاکہ وہ جان لے، انما ہوا الہ واحد، کہ وہ اللہ وہی معبود واحد ہے، ولیذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد سورۃ الحجر کا آغاز ہو رہا ہے، یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے، 6 رکوع اور 99 آیات پر، 99 آیات پر مشتمل۔ اس سورہ مبارکہ میں آیات کچھ چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ بھی نوٹ فرما لیجیے، جو مکی صورتیں اول دور میں نازل ہوئی ان میں ردم بڑا فاسٹ بھی ہے اور چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، بعد میں جو نازل ہوئی اس میں کچھ آیات بڑی بڑی بھی ہیں، سورہ آراف ہم نے دیکھی، سورہ انعام ہم نے دیکھی، لیکن یہ اول دور کی صورتوں میں سے ہے۔ اس سورت میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اور مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، انبیاء و رسل میں سے کچھ ذکر آئے گا، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور کچھ ذکر ابراہیم علیہ السلام کا بھی آئے گا، اور نعمتوں کا بیان اس صورت میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اب اس سے پہلے کہ اس کا باقاعدہ آغاز کریں، ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، ہمارے جو قرآن کریم عام طور پر شائع ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ہجر کی جو 99 آیات ہیں، ایک آیت ہے 13ویں پارے میں، اور بقیہ 98 آیات چلی گئی 14ویں پارے کے اندر، تو اس مقام پر یہ تقسیم غیر مناسب لگتی ہے، تو نوٹ فرما لیجئے کہ یہ تقسیم بعد کے دور کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیسک یونٹ آیات تقسیم ہو چکی، نمبر دو صورتوں کی تقسیم، نبی اکرم نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم 114 صورتیں، نمبر تین منازل یا احزاب کی تقسیم، وہ بھی اس دور میں ہو چکی تھی، 7 منزلیں یا احزاب، یہ 3 تقسیمیں دور نبوی کی ہیں، رکوعوں کی تقسیم بعد میں ہوئی، پیش نظر یہ تھا کہ بڑی بڑی صورتیں ہیں، رکوع رکعت سے بنا، اتنا حصہ قرآن کا کہ جو ایک رکعت میں پڑھا جا سکے، جس سے مضمون مکمل ہو جائے، یہ تو اس کے لیے ہوگا جو سمجھ کے پڑھے گا، اس پیش نظر رکوعوں کی تقسیم کی گئی، اچھی بات ہے، کوئی حرام معاملہ نہیں ہے، امت کا اس پر اتفاق بھی ہے، لیکن ایک سہولت کے لیے ایسا کیا گیا۔ اسی طرح یہ 30 پاروں کی تقسیم بھی بعد کے دور میں ہے، لگتا یہ ہے کہ جب کچھ عدم توجہ ہو گئی قرآن کریم کی طرف سے، دور صحابہ میں تو ایک ہفتے میں قرآن مکمل ہو جاتا تھا، بعد میں جب ذرا توجہ لوگوں کی ہٹی تو کسی نے نیک نیتی کے ساتھ یہ سوچا ہوگا کہ برابر برابر کے 30 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ایک مہینے میں قرآن کریم مکمل ہو جائے، لیکن اس تقسیم میں ہوا کیا، اس مقام پر کیا ہو گیا، ایک آیا چلے گی 13ویں پارے میں، باقی 98 آیات چلیں گی 2ویں پارے میں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ الکہف میں موسیٰ علیہ السلام کا کچھ ذکر آ گیا 15ویں پارے کے اینڈ میں، کچھ ذکر چلا گیا 16ویں پارے کے اینڈ میں، تو یہ پاروں کی تقسیم کچھ غیر حکیمانہ، کچھ غیر مناسب لگتی ہے، تھی نیک نیتی لیکن ایک غیر مناسب معاملہ یہاں پر ہمارے سامنے آ رہا ہے، اسے بات اعتبار سے ذہن کلیئر رہنا چاہیے کہ بعد کے دور میں کسی نے کیا ہے نیک نیتی کے ساتھ. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، اب تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی کھڑا ہوگا اللہ کا بندہ اور 365 حصوں میں قرآن کریم کو شاید تقسیم کر دے کہ بھائی ایک ایک صفحہ یا ایک ایک حصہ روزانہ پڑھ لو تاکہ شاید سال میں جا کے قرآن کریم مکمل ہو جائے، اللہ کم سے کم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. وہی دور صحابہ والی بات، ایک ہفتے میں قرآن ختم ہو جائے نور اللہ نور والی بات ہے، یہ چلیے ایک مہینے ہی صحیح، لیکن اللہ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. اب یہ جو پہلا رکوع آ رہا ہے سورہ ہجر کا، اس میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے، منکرین کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے، اور قرآن کریم کی حفاظت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ذکر آئے گا. الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس پر تفصیل گفتگو البقرہ کے آغاز میں ہو چکی. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہے کتاب کی اور واضح، یعنی واضح قرآن کی، جو کہ روشن ہے، بالکل اس کی آیات بالکل روشن ہے. ربابا یود الذین کفروا، کبھی کافر بھی آرزو کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے. کب کریں گے؟ یا تو موت آئے گی اس وقت، اس وقت ایمان معتبر نہیں، یا جب قیامت میں کھڑے کیے جائیں گے اس وقت، اس وقت کبھی ایمان معتبر نہیں. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں پئیں اور فائدہ اٹھا لیں. ویلہم العمل، اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں. فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، جو جھوٹی تمنائیں ان کے دلوں میں ہیں وہ ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں، لیکن ان قریب یہ انجام جان لیں گے. وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، الا ولہا کتاب معلوم، مگر یہ کہ اس کے لیے لکھا ہوا وقت مقرر تھا. ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، کوئی امت نہ سبقت کرتی ہے اپنے مقرر وقت سے نہ وہ پیچھے رہتے ہیں. وقت متعین آتا ہے، مہلت ختم ہوتی ہے، لوگوں کو انجام سے دوچار کر دیا جاتا ہے، ہلاک کر دیا جاتا ہے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، اب یہ مشرکین مکہ کے شدید الفاظ اس مقام پر آ رہے ہیں، یا ایو الذی نزل علیہ ذکر، وہ بولے اے وہ شخص کے جس پر قرآن نازل کیا گیا، انک لمجنون، بے شک تم تو دیوانے ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو الصادق کہلائے اس معاشرے میں، الامین کہلائے اس معاشرے میں، جب قرآن کی دعوت آپ نے دینا شروع کی ہے، دین کا کام کرنا شروع کیا، یہ کہا جا رہا ہے آپ کو. اور بھی مقامات پڑھنے پڑیں گے، ساحر کذاب بھی کہا گیا، جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا جادوگر بھی کہا گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو آج اگر کوئی شخص پریشان ہو جائے کہ صاحب میں نے کسی کو دین کی دعوت دی، پلٹ کر انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا، میں نے کتاب کی طرف آنے کی دعوت کے لیے کہا لوگوں کو، لوگوں نے کہا بھیا جاؤ اپنے کام سے رکھو، کام رکھو. میں نے کہا بھائی اللہ کو یاد کرتے ہیں، آئے مسجد میں چلتے ہیں، کچھ دین کی بات سنیں گے، آئے درس قرآن میں چلے، تو فلاں نے ایسا ایسا جواب دے دیا. جواب دے دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ کیا اللہ کے رسول کے ساتھ ہی نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ان سے بڑھ کر کوئی ہستی؟ تو اگر ہمیں کسی نے کوئی جواب دے دیا تو بہت اچھی بات ہے، گویا کہ ہمیں سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور گویا کہ کچھ حق ہے جو ہم لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، تبھی تو مخالفت آ رہی ہے اس کی. حق ہی تو کڑوا ہوتا ہے، الحق برن، حق کڑوا ہوتا ہے عربی میں کہا جاتا ہے. تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ پریشان ہو جائیں. اور اگر کوئی پریشانی آ رہی ہو تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر پریشانی تمہیں پریشان کریں، مصائب تمہیں پریشان کریں، تو میرے ابا جان کو یاد کر لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کتنا ستایا گیا اللہ کے راستے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا. تو کیا ہم، کیا ہماری دعوت، کیا ہماری محنت، کیا ہمارا خلوص ہمیں پتا ہے؟ اور اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے. جو ٹوٹا پوٹا اگر اللہ تعالی نے توفیق عطا فرما دیے کام کرنے کی، تو استقامت کے ساتھ آگے بڑے، مخالفت تو آئے گی، لازمی سی باتیں وہ آئے گی، لیکن یہ کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہم کر رہے ہیں، ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، یہ نظریہ اگر پختہ ہوگا انشاءاللہ، تو ان کڑوی کسیلی باتوں میں ہی اللہ ایمان کی مٹھاس ہمیں عطا فرما دے گا، اور ان کو برداشت کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، لیکن یہ ہوگا ضرور. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اور انہوں نے کہا یعنی کفار نے، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا، انک لمجنون، تم تو بے شک مجنون ہو. معاذ اللہ. لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین، تم ہمارے پاس فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آ جاتے اگر تم سچوں میں سے ہو؟ اب اللہ کا اسی ٹون میں جواب، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نازل نہیں کرتے فرشتوں کو مگر با مقصد طور پر. ایک تو فرشتہ آ ہی رہا ہے ان کے پاس وہی کے لیے، فرشتے یا تو اس کام کے لیے آتے تھے، یا فرشتوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ کھیل تماشے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کے لیے. تو بھیجیں گے تو بامقصد طور پر بھیجیں گے, فیصلہ کر دیا جائے گا. تو یہ تم دعوے کر رہے ہو اور درخواستیں کر رہے ہو, باز آ جاؤ اس سے. کیوں؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق, ہم نازل نہیں کرتے فرشتوں کو لیکن بامقصد طور پر. وما کانوا اذا منذرین, اور وہ اس وقت مہلت نہیں دیے جائیں گے. انا نحن نزلنا الذکر, بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے. وانا له لحافظون, اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آ چکا کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا. رہی تورات زبور انجیل, وہ بھی اللہ ہی نے نازل فرمائی, لیکن وہ کہ جو ان رسولوں کو دی گئی تھی جو کہ اس وقت موجود تھے, بعد میں تحریف ہو گئی. اس لیے کہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ انسانیت کا ایک ارتقا ہو رہا تھا, انٹلیکچوئل لیول پر بھی اور سوشل لیول پر بھی ایک ایولوشن ہو رہا تھا انسانیت کا. اس لیے وہ کتابیں اور ان کی تعلیمات انٹرم پیریڈ کے لیے تھی, عارضی مدت کے لیے تھی, اس لیے ان کو محفوظ نہیں رکھا گیا. ہاں, جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسان اپنی انٹلیکچوئل ایولوشن کی معراج پر پہنچ گیا اور جو کچھ از خود سوچ سکتا تھا وہ سوچ چکا, تو آخری کلام دے دیا گیا یعنی قرآن کریم. اور انسان اپنے سوشل ایولوشن کے ارتقاء کے اعتبار سے جب انتہا کو پہنچ گیا, ریاست کے تصور تک پہنچ گیا اور دنیا کے علاقے بھی کسی درجے میں قریب آ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے آخری دین یعنی کہ دین کو سوری مکمل فرما دیا. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3, الیوم اکملت لکم دینکم, اس وقت دین مکمل ہوا, پہلے نہیں ہوا. تو یہ انٹلیکچوئل ایولوشن بھی مکمل ہوا اور سوشل ایولوشن بھی مکمل ہوا, تو آخری کلام بھی دے دیا گیا اور دین مکمل کر دیا گیا ابدالآباد تک کے لیے. اس لیے قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا, بقیہ کتابوں کا نہیں لیا. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے ذمے کا اعلان کب فرمایا؟ 1400 برس پہلے. لکھنے پڑھنے والے بھی کم, گنتی بھی انگلیوں میں گنے جا سکتے ہوں گے. کوئی پریس نہیں, کوئی انٹرنیٹ, کوئی سی ڈیز, کوئی کمپیوٹرز, کچھ بھی اویلیبل نہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے 4 ذریعوں سے. نمبر 1, کتابت کے ذریعے سے. 43 صحابہ کرام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن سے آپ کی نگرانی میں قرآن لکھتے تھے اور آپ نے خود ترتیب دیا اس کو. 43 صحابہ کرام. کتابت. نمبر 2, حفظ. اور یہ اولین ذریعہ تھا جو آج تک موجود ہے, حفظ کے ذریعے سے قرآن منتقل ہوا آگے. نمبر 3, زبان. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی, قرآن ایک عربک ہے, اس کو وہیں روک دیا ورنہ زبانیں تبدیل ہو جاتی. اور یہ جیسے حفظ کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو نسل در نسل زبان سے بھی آگے بڑھایا. ایک تو حفظ نے انفرادی طور پر کرے, اور ایک حفظ سے زبان سے منتقل ہونے کا معاملہ کہ وہ دوسروں کو بھی حفظ کرائے اور دوسرے اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. اور نمبر 4, اس کے معانی کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے لی. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ. باطل نہ اس میں سامنے سے آ سکتے نہ پیچھے سے. کچھ مثالیں پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ کس کس طرح لوگوں نے, خاص طور پر اس دور کے منکرین سنت نے, قرآن کی تعبیرات میں منمانی باتیں داخل کرنا چاہیں, اور کس کس طرح قرآن نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے اپنی حفاظت کی. یہ از خود اپنی حفاظت کرنے والا. تو اس کی حفاظت میں اس کے معانی کی حفاظت بھی شامل ہے, اور وہ معانی ملے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. ان کی اقوال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس حفاظت کے تحت شامل ہے. کیوں؟ اگر قرآن کی تشریح موجود نہ ہو زبان رسالت سے تو قرآن بے معنی ہو جائے گا ہمارے لیے. یہ تشریح طلب ہے, اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی گئی. ہم پڑھیں گے سورہ نحل آیت نمبر 44 میں, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اے نبی, یہ ذکر ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح فرما دے کہ نازل کیا کیا گیا ان کے لیے. تو زبان رسالت سے جو کچھ ظاہر ہوا اس کی بھی حفاظت اسی حفاظت کے تحت شامل ہے, جو یہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت میں اس کے معنی کی حفاظت بھی شامل ہے. اب خود قرآن نے کہا سورہ القیامہ کے اندر, ایک تو حفاظت کے متعلق سورہ قیامہ آیت نمبر 17, ان علینا جمعہ وقرآنہ, اس کا پڑھا دینا اور اس کا جمع کر دینا ہمارے ذمے ہے, اور اس کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی. سورہ القیامہ آیت نمبر 19, ثم ان علینا بیانہ, پھر اس کا بیان, اس کی وضاحت, اس کی ایکسپلینیشن بھی ہماری ذمہ داری جو زبان رسالت سے ہمیں ملی ہے. تو یہ ہے حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی فرمائی. انا نحن نزلنا الذکر, بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. مزید اس قرآن کی دعوت پھیل کر رہی ہے. مشرکین لاگ دبانا چاہیں, مکی صورت ہے نا, یہ دب نہیں سکتا. لاگ اس کی مخالفت کرنا چاہے, مخالفت ہو نہیں سکے گی. لاگ اس کی تعبیرات میں من مانیاں کرنا لوگ چاہیں, ہو نہیں سکے گی. لاگ اس دعوت کے اعتبار سے قائم ہونے والے نظام کو روکنے کی کوشش کی جائے نہیں روک سکیں گے. سورہ صف آیت نمبر 8, واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کفار کو کتنا ہی برا لگے. یہ ساری حفاظت اس کے الفاظ کی, اس کے معانی کی, اس کی دعوت کی, اس دعوت مبنی نظام کے قیام کی, یہ ساری حفاظت اللہ تعالیٰ نے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک بات اس میں نوٹ کیجئے, ذکر ریمبرنس یاد دہانی, قرآن الذکر ہے, الف لام یہ اکول ہے انگلش کے اندر دا کے, دا ذکر کہیں گے. تو ہم نے اس دا ذکر کو الذکر کو نازل کیا ہے. تو ذکر کی اعلیٰ ترین شکل یہ قرآن کریم, وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت, اللہ کی یاد بندے کے اندر انبلٹ موجود ہے. یہ نور فطرت جسے ہم نے سمجھا سورہ آل عمران آیت 190 سے 195 کی روشنی. قرآن اللہ کی وحی, اللہ کا کلام نور وحی, جب وہ آتا ہے بندے کا حقیقی ایمان مکمل ہو جاتا ہے اور اعمال میں پھر جہاد اور ساری مباحث جو اعمال صالحہ کے ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی ریمبرنس کا, اللہ کی یاد دہانی کا اعلیٰ ترین ذکر ہے. پھر اس ان بلڈ فطرت پر اگر کوئی پردے آ جائیں تو یہ الذکر یعنی قرآن اس کو دھو ڈالتا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 57, اور شفا لما فی الصدور, یہ سینوں کے امراض کی شفا ہے. تو یہ الذکر بھی ہے, نماز جامع ترین ذکر ہے, ذکر کا ذریعہ ہے سورہ طہٰ کی آیت نمبر 14 کی روشنی میں. لیکن قرآن الذکر ہے, دا ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر, بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے, وانا له الحافظون, اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين, اور یقینا ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے گروہوں میں مختلف لوگوں میں رسول بھیجے. وما یاتی من رسول, اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا, الا كانوا به يستهزئون, مگر وہ لوگ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے. کذلک نسلکہ فی قلوب المجرمین, اسی طرح ہم اس بات کو ڈال دیتے ہیں گناہ گاروں کے دلوں میں. مراد یہ کہ وہ سمجھتے تو ہیں بات کو لیکن پھر اپنے وفادات اگر ضربے پڑتی ہیں تو انکار کرتے ہیں اور پھر رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں. تو کذلک نسلکہ فی قلوب المجرمین, اسی طرح ہم اسے ڈال دیتے ہیں گناہ گاروں کے دلوں میں. لا یؤمنون بہ, وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ اشارہ مشرکین کی طرف ہے کہ وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. وقد خلت سنت الاولین, اور یہ پہلو کی رسم پڑ چکی ہے, گزر چکی ہے, انہوں نے بھی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کیا, یہ بھی ہٹ دھرمی کی طرف جا رہے ہیں اس لیے ایمان نہیں لائیں گے. ولو فتحنا علیم بابا من السماء, اور اگر ہم ان پر آسمان کو کوئی دروازہ کھول دیں, فولوا فیہ عرجوم, اور وہ اس میں دن بھر چڑھتے بھی رہیں, لقالوا انما سکرت ابصارنا, تب بھی یہی کہیں گے کہ اللہ اس کے سوا کچھ نہیں, کہ ہماری آنکھیں بند باندھ دی گئی ہیں, یعنی ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے. بل نحن قوم مسحورون, بلکہ ہم تو سحر زدہ جادو زدہ لوگ ہیں, یعنی کہ اتنا کچھ بھی کر دیا جائے گا تب بھی مانیں گے نہیں. اس لیے اللہ زبردستی نہیں بنوائے گا ان سے, اللہ نے آزاد مرضی دی ہے, یہ خود گمراہ ہونے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو ان کی مرضی. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بڑی جامعیت کے ساتھ بیان آ رہا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, اور یقینا ہم نے آسمان میں برج بنائے. اس کی تفاصیل میں اختلاف ہے, ایک رائے یہ لی گئی ہے کہ عظیم بڑے بڑے خطے ہیں, ان کی اپنی اپنی کوالٹیز اور خصوصیات ہیں اور ان کو علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے, فورٹیفائڈ سفیئرز ان کو کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ متشابہات میں سے ہے, اس کی اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کل وہ سائنس آگے بڑھ کر اس کو واضح کر دے تو بات الگ ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, اور یقین ہم نے آسمان میں برج بنائے, وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور اسے یعنی آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے زینت دے دی ہے. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے مزین فرما دیا ہے, جیسے سورہ ملک آیت نمبر 5 میں الفاظ آتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو مزین فرما دیا ستاروں سے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ, اور ہم نے ہر مردود شیطان سے اس کی حفاظت کی ہے. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين, مگر یہ کہ کوئی یعنی شیاطین میں سے جنات میں سے چوری کر کے کچھ اچک ہی لے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جنات کو انسانوں کے مقابلے میں تھوڑی آزادی زیادہ ہے, ادھر ادھر فضاؤں میں خلاؤں میں جا سکتے ہیں, اور کیونکہ یہ نار سے پیدا کیے گئے تو کچھ قربت ہے نور سے کہ جس سے فرشتے پیدا کیے گئے, تو ادھر ادھر کی خبریں کچھ لینے کی کوشش کرتے تھے, خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور میں. اور پھر جو کاہن, اسی طرح یہ جادوگر, یہ اسی طرح نجومی, جو الٹی سی جو خرافات لوگوں کو بتاتے ہیں ان کو جا جا کے القا کرتے ہیں یہ باتیں اور سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. تو قرآن کریم کی خاص حفاظت کا معاملہ اور وحی الہی کی حفاظت کا خاص معاملہ یہ ہوا کہ ان شیاطین کو مار بھگانے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. ایک اس کی وجہ یہ اس کا ذریعہ یہ بتایا گیا کہ بڑے بڑے شہاب ثاقب یہ ٹوٹنے والے ستارے وہ ان کو مارے جاتے ہیں, اور ایک رائے یہ ہے کہ کچھ شعائیں ہوں گی ریزز ہوں گی بہرحال جو بھی کیفیت ہو وہ ان کو ماری جاتی تھی اگر یہ شیاطین اوپر سے کچھ وحی میں سے یا خبروں میں سے لینے کی کوشش کرتے ہوں. اللہ اعلم. فرمایا کہ حفیظنا من کل شیطان الرجیم, اور ہم نے ہر مردود شیطان سے اس کی حفاظت کی یعنی آسمان کی. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین, الا یہ کہ جو کوئی چوری چھپے کچھ لے لے سن لے تو اس کے پیچھے چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. والارض مددناها, اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا. والقینا فیها رواسیا, اور ہم نے اس میں پہاڑ رکھے یعنی پہاڑوں کو جمع دیا. وانبتنا فیها من کل شیء موزون, اور اس میں ہر چیز ہم نے موضوع اگائی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی دیکھیے. انتہائی گرم علاقے ہیں شدید گرمی والے, وہاں اللہ نے تربوز پیدا فرما دیا کیونکہ خوب ٹھنڈا ہوتا ہے. انتہائی برفانی علاقے ہوتے ہیں تو وہاں کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بال عطا فرما دیے قدرتی طور پر سردی سے حفاظت کے لیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ, اور اس میں ہر چیز موضوع اگائی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ, اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان معیشت سامان زندگی بنایا. وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَابِطِينَ, اور اس کے لیے بھی کہ جسے تم رزق دینے والے نہیں ہو, تم انسانوں کے لیے بھی اور تمام مخلوقات کے لیے بھی سامان زندگی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اور کوئی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, اور ہم نازل نہیں کرتے مگر ایک مناسب اندازے سے. یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی معرفت کے ضمن میں بہت بڑی آیت ہے, بہت عظیم آیت ہے. 6 ارب انسان بس ہے زمین پر, کروڑ ہاں کروڑ دیگر مخلوقات ہیں, کتنی ضروریات ہیں سب کی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس ہر ہر شے کے خزانے ہیں, اور جو کچھ دے رہے ہیں یہ تو ایک ڈیو میجر میں تمہیں دیا گیا, مناسب جچا تلا ناپا ہوا وہ تمہیں دیا جا رہا ہے, ورنہ اس کے خزانوں کا معاملہ کیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, ہم نے پڑھ لیا سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. اس پہ اگر ہمارا یقین ہو تو انسان انشاءاللہ حرام کی طرف نہیں جائے گا. رزق کی ذمہ داری اس کی ہے نا. سورہ ہود آیت نمبر 6, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین میں کوئی جاندار نہیں مگر یہ کہ رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے, اور اس کے خزانے انلمیٹڈ ہیں, انفائنائٹ, نہ ختم ہونے والے. تو کیوں پریشان ہوتا ہے انسان؟ یقین رکھے اس پر, اس نے پیدا کیا وہ رزق عطا فرمائے گا. تو انسان خامہ خواہ حرام کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کیوں کرے؟ اسی طرح لوگ اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں, بچے دو ہی اچھے کے نعرے لگ رہے ہیں, وہ دو بھی اللہ نے واپس لے لیے تو زندگی بھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے فرانسیسیوں کی طرح, کہ جب ان کی پابندی لگا دی گئی بچے پیدا کرنے پر تو ایک وقت آیا کہ انعامات دے دے کر بچے پیدا کروائے انہوں نے, مخلوق ختم ہو گئی. آج بھی وہاں پر اتنے بڑی بڑی ایج کے لوگ بوڑھے ہیں لیکن اولاد نہیں ان کے پاس, ترستے ہیں, کوئی سوتا بڑھاپے میں ہمارے ساتھ. تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے. کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم ماں کے بطن میں تھے, اللہ نے تمہیں پیدا کیا, کھلایا, بڑا کیا, اور تمہارے ماں باپ کو رزق دے دی اللہ نے, وسائل دے دی, تمہاری پرورش ہوگی. تو یہ جو آئندہ پیدا ہونے والا ہے گا وہ تمہارے پر بوجھ بن جائے گا کیا؟ رازق وہ ہے. اس اعتبار سے بھی ہمارا ذہن کلیئر رہنا چاہیے. پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بیٹی آ گئی اور یہ بیٹے آ گئے, بیٹی آئیں گی تو یہ دینا پڑے گا, وہ دینا پڑے گا. اس کا ذکر بھی ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ سورہ نحل میں. بیٹیاں تو اللہ کی, اگر بیٹے اللہ کی رحمت ہے تو بیٹی اللہ کی نعمت ہے, اس کی دین ہے, اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اسباب اختیار ضرور کیے جائیں, مسبب الاسباب وہ ہے, ہم اسباب کو اختیار کرنے کے پابند ہیں, وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, وہ اعلیٰ کل شعین قدیر ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ فیملی پلاننگ کے نعرے جو بغاوت ہے اللہ کی رزاقیت کے خلاف, بالکل غلط ہے. اور یہ کہ حرام کی طرف انسان خامہ خواہ جانے کی کوشش کرے یہ بھی غلط ہے. اس آیت پر اگر ہمارا یقین ہوگا انشاءاللہ تعالی تو یہ چیزیں ہمیں پریشان نہیں کر سکیں گی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اور کوئی چیز نہیں کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, اور ہم تو ایک مناسب اندازے سے ہی نازل کرتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ, اور ہم نے ہوائیں بھیجی پانی سے بھری ہوئی بار آور. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا نازل کیا. فَأَسْقَيْنَاكُمُ, پھر وہ ہم نے تمہیں پلایا. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, اور تم اس کے خزانے جمع کرنے والے نہیں ہو, یعنی اس پانی کو جمع کرنے والے تم نہیں ہو. یہ اللہ ہی برساتا ہے اپنی مشیت سے، اپنے فیصلوں سے، اپنی قدرت سے، وہی سمندر اور دریاؤں میں کہیں رکھتا ہے پانی کو، اور وہی کہیں گلیشیئرز کی صورت میں پہاڑوں پر جمع دیتا ہے، پھر وہ پانی پگھل کر دوبارہ دریاؤں میں رواں ہو جاتا ہے، تم اس کے خزانوں کو جمع کرنے والے نہیں ہو. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں. تمہیں تو عارضی طور پر دنیا میں بھیجا گیا، باقی پوری کائنات اس کے خزانے اللہ ہی کے لیے، اصل وارث تو اللہ ہی ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور یقیناً ہمیں معلوم ہے تم میں سے وہ جو پہلے گزر چکے اور وہ جو پیچھے رہ جانے والے، یعنی بعد میں آنے والے ہیں. پہلوں کو بھی اللہ جانتا ہے، بعد والوں کو بھی. اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ممکن ہے، اللہ جانتا ان کو بھی کہ جو سبقت کرنے والے ہیں اور ان کو بھی جو تاخیر کرنے والے ہیں. یعنی سبقت اس اعتبار سے کس نے آگے بڑھ کر دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دی اور سبقت کر گیا، اور کس نے دنیا کو جو ہے ترجیح دی اور وہ پیچھے رہ گیا، اللہ ان کو بھی جانتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور یقیناً تمہارا رب انہیں جمع فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن. اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ اللہ خوب حکمت والا، خوب علم رکھنے والا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.